السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انبیاء آیت نمبر 51. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارینا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ اس سورت کی نام ہی سے ہم نے آغاز میں پڑھا تھا کہ نام ہے انبیاء اور اس میں انبیاء اکرام کے نام بھی لیے گئے ہیں اور کچھ واقعات بھی بتائے گئے ہیں. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہو رہا ہے اور اس سے پہلے مختصراً موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ مختلف انداز میں کیا گیا ہے اور جہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے لگتا ہے کہ بہت ہی محبت بھرا انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندے کے لیے، اپنے نبی کے لیے. آیا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام میں ایسی وہ کیا خوبی تھی یا کیا بات تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بہت زیادہ کیا، ان کو اپنا دوست قرار دیا، خلیل اللہ امتاً قانتاً کا لقب دیا ان کو، اپنی ذات میں پوری ایک امت تھے وہ ابراہیم علیہ السلام. پھر ان کو حلیم کہا گیا، اواہن منیب کہا گیا کہ بہت نرم دل اور آہیں بھرنے والا، کہیں حنیف کہا گیا، یکسو. تو ہر مقام پر مختلف انداز میں ان کی تعریف بیان کی گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوشمندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہوشمندی بخشی تھی اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے. رشد کا لفظ یہاں پر آیا ہے اور رشد کے جو معنی بتائے گئے ہیں، ایسی ہوشمندی جس سے انسان اپنے فائدے اور نقصان، نیک اور بد، خیر اور شر میں فرق کرنے والا بن جائے اور فائدے کو قبول کرے اور نقصان کو ریجیکٹ کر دے، نقصان والی بات کو دور کر دے، چاہے یہ دینی معاملات میں ہو یا دنیاوی معاملات میں یا اخروی معاملات میں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے رشد عطا کیا تھا. تو پہلی بات تو یہ رشد بخشا گیا تھا کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان میں جو اس کی فہم و فراست ہوتی ہے، اس کی ذہانت ہوتی ہے، جو اس کا ٹیلنٹ ہوتا ہے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصیت صلاحیت دی ہے، وہ انسان کی اپنی ذاتی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہوتی ہے ہر صلاحیت، جو بھی صلاحیت انسان میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرمانے کہ ہم نے انہیں دیا تھا رشد، اللہ کی طرف سے تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے دیا تھا، ہم نے عطا کیا تھا. تو رشد کا جو معنی ہوتا ہے، اگر اس کا ہم ویسی لفظی ترجمہ دیکھیں گے تو راست روی ہوگا اس کا ترجمہ. اور صرف راست روی ہی کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ یہ اس صحیح فکر، صحیح سوچ اور عقل سلیم کے لیے یہ لفظ کا استعمال ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہو. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ سلامت دل والے تھے ابراہیم علیہ السلام. جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اطاعت کے لیے کہا، فوراً وہ جھک گئے. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تو یہ جو ہوشمندی تھی ان کو، یہ فراست، فہم و فراست تھی کہ کسی بات کا سمجھ میں آ جانا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے بہت ہی ذہین باصلاحیت نوجوان تھے، کیونکہ یہ ان کی نوجوانی ہی کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. یعنی جب انہوں نے اپنی قوم کو ان بتوں کے آگے جھکتے دیکھا، تو یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، وہ غور و فکر کر رہے تھے، بہت دن سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی قوم بتوں کے آگے جھکتی ہے. اور اس وقت کا جو معاشرہ تھا، اس وقت کی جو تہذیب تھی، جو تمدن تھا، یعنی پوری طرح سے ایک مشرکانہ کلچر اور مشرکانہ ماحول تھا۔ ایسے وقت میں ایک اکیلا نوجوان وہ اٹھ کھڑا ہو، سوچے سمجھے، غور و فکر کرے، اور یہ ماشاءاللہ ان کی ذہنی صلاحیت تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ عطا کی کہ وہ اس میں غور و فکر کرنے والے بنیں، وہ غور و فکر کریں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کسی کی عقل سلیم ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے رشد سے نوازا ہو، اس کو صلاحیتیں بخشی ہوں، اور پھر بھی وہ شرک اور کفر پر اڑا رہے اور ڈٹا رہے۔ تو اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ سب یہ غور و فکر کرتے رہے، دیکھتے رہے اس ماحول میں، چونکہ وہ پہلے بڑھے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے، غور کر رہے تھے کہ ان کی قوم کس طرح سے بتوں کے آگے جھکتی ہے، کس طرح سے ایک مشرکانہ کلچر اور ماحول وہاں پر 100% وہ کلچر تھا۔ اسی لیے انہوں نے پھر کیا کہا، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو۔ تماثیل کا لفظ آیا ہے، تمثیل کہتے ہیں تصویر کو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کوئی چیز کسی کے مشابہ ہے، کسی سے تشبیہ دی جاتی ہے، سیم ایسی چیزیں بنانا۔ تو یہ پہاڑ، شجر، درخت کچھ بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں کی بھی تصویریں ہو سکتی ہیں، مورتیاں بھی ہو سکتی ہیں، یا کسی انسانوں کی سیم کاپی بنا لینا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نیک لوگوں کی مورتیاں بنا لی تھیں یا تصویریں بنا لی تھیں۔ تو تماثیل دراصل تصویروں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تم نے کیسی اپنی مورتیاں بنا لی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اس وقت کا جو ماحول تھا، تو اس حساب سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو یا گرویدہ ہو رہے ہو یا جن پر تم جمے ہوئے ہو۔ اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کس قدر اس وقت مشرکانہ ماحول تھا۔ یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہیں سے کوئی ایسی رمق یا کوئی کرن ہو جو توحید کی ہو، یا وہ لوگ اس بات پر غور و فکر کریں کہ اچھا یہ مٹی کی بنی ہوئی مورتیں، ان کے آگے ہم کیسے جھکیں یا کیسے ان کی عبادت کریں، نہ یہ دیکھ سکتی ہیں، نہ بول سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہنے کی ہمت کی کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو یا جن کے تم معتکف ہو یا جن کے تم گرویدہ ہو رہے ہو، آکفون اکفہ سے ہے جمے رہنا، یعنی وہ لوگ اس قدر اپنے اس ٹرینڈز پر، ان عبادتوں پر، یعنی جو مورتیوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، جن کے آگے وہ جھکتے تھے، اس پر وہ اس قدر جمے ہوئے تھے کہ ان کو وہاں سے ہٹانا ایک طرح سے بہت ہی ناممکنات میں سے تھا، ایسے کاموں میں سے تھا۔ اب جب بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی بات دلیل سے پیش کی جائے اور سامنے والے کے پاس دلیل نہ ہو، اس دلیل کے نہ ہونے کی بنا پر اسے کوئی جواب سوچتا نہیں ہے اور وہ کوئی صحیح جواب نہیں دیتا ہے، بس وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتا ہے یا آئیں بائیں شائیں بکنے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اپنی ہی جیسی بنائی ہوئی مورتیوں کے آگے جھکے جا رہے ہو، اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جواب، یعنی جب دلیل کے میدان میں لوگ مات کھا جاتے ہیں اور جب انہیں کوئی دلیل نہیں سوجھتی، کوئی منطقی جواب نہیں سوجھتا، تو پھر وہ آبا پرستی پر اتر آتے ہیں، اور یہی جواب اس وقت مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ وہ لوگ دراصل اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کعبہ کے متولی ہیں کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ کعبہ بنایا تھا، اور اس کے بعد پھر مورتیوں کی پوجا بھی کرتے تھے، بتوں کو پوجتے بھی تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جس ابراہیم علیہ السلام کے تم نام لیوا ہو، یہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ہم، تو وہ ابراہیم علیہ السلام وہ تو بتوں سے خود بیزار تھے، انہوں نے تو خود اپنے آبا اور اجداد کو، اپنے اس وقت کے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو، تم کس کے آگے جھک رہے ہو، ذرا غور تو کرو۔ اور انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ وہی آبا پرستی، تقلید پرستی، انسسٹر ورشپ، کہ بس جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں ہم بھی وہی کریں گے۔ اب اس کا جو منطقی جواب ہے وہ تو یہ ہو سکتا تھا، ابراہیم علیہ السلام دے سکتے تھے کہ اچھا اگر آپ کے باپ دادا ہی کو کوئی فائدہ ہو گیا تھا تو بتائیے، یا آپ کے باپ دادا نے مورتیوں کی پوجا کر کے کیا فائدہ اٹھا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس سوال کا جواب اس طرح سے دے سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس معقول جواب تھا کہ تمہارے باپ دادا نے جب اس کی پرستش کی تو ان کو کیا فائدہ ہوا، بھلا بتاؤ تو صحیح، کہ اس توقع میں تم ان کی عبادت کر رہے ہو بتوں کی۔ اور قریش اہل مکہ یا سرداران قریش دراصل یہ بھی بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور جب ان سے سوال کیا جاتا تو وہ بھی یہی جواب دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور ان کے باپ دادا میں پھر ابراہیم علیہ السلام بھی شامل تھے۔ تو بتایا جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے بیزار تھے، تو ان لوگوں کو دراصل اپنی بت پرستی پر، اپنے مذہب کے صحیح ہونے پر اتنا پختہ یقین تھا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص اس بت پرستی کی مخالفت بھی کر سکتا ہے، اس قدر وہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے، اور یہی ایک داعی دین کی جرات ہوتی ہے۔ اور یہ جو کیوں کہا گیا کہ ہم نے اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے، ابراہیم علیہ السلام کو رشد سے نوازا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں چن لیتا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی نبوت سے سرفراز نہیں کرتا ہے۔ اور یہ جو کفار مکہ بھی کہتے تھے، یہ سرداران قریش جو اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی ملے تھے نبی کے لیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے ان کے پاس؟ نہ مال و دولت، نہ سرداری، نہ اولاد۔ یہاں پر یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، جن کے اندر رشد ہوتا ہے، جن کے اندر صحیح سوچ، صحیح سمجھ، صحیح فکر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی آپ ہمت دیکھیں اور ان کی جرات آپ دیکھیں، اور تصور کریں، تھوڑا سا امیجن کریں آپ کے کوئی ٹاک شو چل رہا ہو انٹرنیشنل لیول پر، سمجھیں، اور سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، اور اس وقت دو گروپ ہوں، اور ایک گروپ یہ کہہ دے، یہ گروپ میں سے کوئی ایک نوجوان یہ کہہ دے کہ اچھا آپ یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، آپ یہ چرچ میں جا کر گھنٹی کیوں بجاتے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں، یا آپ مندروں میں مورتیاں رکھ کر کیوں پوجا کرتے ہیں، یہ تو سراسر گمراہی ہے۔ فی ضلال مبین، کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ڈائریکٹ اس طرح سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ آج کسی کی بھی جرات نہیں ہے، لیکن یہ کہنے کے لیے وہ ہمت، وہ فہم و فراست چاہیے۔ اور ایسے وقت ماحول میں اس وقت انہوں نے یہ بات کہی جبکہ کہیں دور دور تک بھی کوئی توحید کا شائبہ تک نہیں تھا، ہر طرف شرک، ہر طرف بت پرستی، ہر طرف مورتیاں اور صنم پوجے جا رہے تھے۔ اور ایسے ماحول میں اٹھ کر ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا واقعی میں ایک بڑی جرات مندی کی بات ہے۔ آج کسی میں ہے ہمت ایسی کہنے کی؟ نہیں ہے آج۔ اس کے لیے ویسا ایمان چاہیے، اس کے لیے ویسی سوچ، ویسی صحیح فکر چاہیے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام میں تھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا؟ تو کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر وہ پختہ یقین، وہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آنکھوں سے دیکھ لینا بڑی بات نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھ کر اقرار کرنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن غیب پر ایمان لانا اور بغیر دیکھے اپنے رب پر یقین رکھنا، یہ بڑی بات ہے۔ اسی پر تو اجر ہے، اسی پر تو انعامات ہیں۔ تو انہوں نے کھلم کھلا کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم اور تمہارے باپ دادا سب کے سب گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، یہ سب کے سب گمراہی میں پڑے ہیں۔ ان کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی اتنی ہمت بھی کر سکتا ہے، یا کوئی ہمارے بتوں کو برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے، یا ہمارے آبا اور اجداد کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، چونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے آپ ان کی حیرت کی انتہا دیکھیں، کہتے ہیں قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ سوچے ذرا ان کی، آپ سوچ کو تو دیکھیے کہ ان کو اپنی اس بت پرستی پر، اپنے اس مذہب کی حقانیت پر اتنا یقین تھا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی شخص ان کے اس بت پرستی کی مخالفت بھی کر سکتا ہے بھلا۔ کیونکہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے ان کے پوچھنے کا جو انداز ہے کہ تم جو ہم کو اپنے ہماری بت پرستی کی بنا پر گمراہی کا شکار ہونا قرار دے رہے ہو، کہ ہم پر گمراہی کا فتویٰ لگا رہے ہو، تو کیا تم یہ بات سچے دل سے کہہ رہے ہو، سنجیدگی سے کہہ رہے ہو، یا بس ایسی کچھ دل لگی کر رہے ہو، یا تمہارے دل میں ایسی خیال آ گیا تھا؟ ایسے ہوتا ہے نا، بڑے کہتے ہیں اچھا بس یہ دو دن کا بھوت سوار ہے، چار دن کا، جیسے ہی قرآن کا کورس ختم ہوگا یہ سب حجاب وجاب نماز وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ اور پھر بڑے لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ ہم نے یہ بال دھوپ میں تو سفید نہیں کیے، اور بعض اوقات واقعی میں بڑوں کی باتیں سچ بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ واقعی میں انہوں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے۔ جیسے جیسے انسان جب قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں، یقین جانیے، کیونکہ الحمدللہ اتنے سال گزر چکے ہیں، کئی بیچ یہاں پر گزر چکے ہیں الحمدللہ. اس میں سے کئی لوگوں کو دیکھا کہ جب تک وہ قرآن سے جڑے ہوئے تھے، یہ کورس کر رہے تھے، بہت زیادہ ان کی زندگی میں چینج آ گیا. اور یہ بعض اوقات جذباتیت بھی ہوتی ہے، جب انسان جذباتیت کی وجہ سے آتا ہے نا، تو وہ تھوڑے دن کا ابال ہوتا ہے، تھوڑے دن کا جوش ہوتا ہے، لیکن جب وہ سوچ سمجھ کر اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو پھر اس کی استقامت میں تزلزل نہیں آتا، وہ پھر ہٹتا نہیں ہے وہاں سے، وہ جڑا رہتا ہے، جمع رہتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جو کورس کے دوران تو بہت اچھے ماشاءاللہ قرآن سے جڑے رہے، بہت نیک، ہر کام میں آگے، لیکن جیسے جیسے قرآن ختم ہوا، اس کورس سے ہٹے، پھر وہی پرانی روش پر آ گئے، پرانے ڈھب پر آ گئے. تو جو بڑے لوگوں نے کہا تھا نا کہ ہاں یہ تھوڑے دن کا ابال ہے، ابھی دیکھتے ہیں، دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے، ابھی خوب بھوت سوار ہوا ہے، تھوڑے دن کے بعد یہ بھوت اتر جائے گا، چھٹ جائے گا، تو ان لوگوں نے بھی کیا کہا کہ کیا تم کوئی دل لگی تو نہیں کر رہے ہو، تم کوئی مذاق تو نہیں کر رہے ہو ہمارے ساتھ، یا تمہیں بس دل میں ایسے ہی تمہارے خیال آ گیا تھا، تم ہمارے بتوں کا مذاق تو نہیں اڑا سکتے. تو بعض اوقات نوجوانوں کی باتیں، ینگ جنریشن کی باتیں بڑے بوڑھوں کو ایسی ہی لگتی ہیں کہ اچھا دو چار دن کا بھوت سوار ہے، اتر جائے گا، آ جائیں گے سیدھے راستے پر. بعض جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے، اور جو چاہتے ہیں کہ اچھا ہمارے بچے بس خوب دنیاوی ترقی کریں، دین کے راستے پر نہ آئیں، اور اس کو شدت پسندی کہا جاتا ہے، تو انہیں اپنے نوجوان بچوں کا دین کی طرف آنا ذرا گوارا نہیں ہوتا، اچھا نہیں لگتا ان کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا، اتنا بھی اسلام تو اتنا ایکسٹریم ہے ہی نہیں مذہب، یہ تو بہت سیدھا سادہ دین ہے، اتنا بھی کیا ضروری ہے، اتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پانچوں وقت کی نماز کیا ضروری ہے، ٹھیک ہے جب فرصت ملے نماز پڑھ لینا، یہ تو تم اپنی شادی میں بھی نماز پڑھ رہی ہو، تم تو ہر جگہ نماز پڑھتی ہو، تم کیا مہندی بھی نہیں لگاؤ گی شادی کے لیے، نماز کے لیے چھوڑ دو، ایک دو وقت کی نمازیں چھوٹ گئی تو کیا ہوا، پردہ کرنا کیا ضروری ہے، ہر جگہ پردہ تھوڑی ضروری ہے، ہاں کہیں کہیں کر لیا. یا حلال حرام میں اتنا شدت پسند ہونے کی کیا ضرورت ہے، بس چھوٹی موٹی چیزیں فالو کرنی اتنا کافی ہے. تو نہیں، ایسے نہیں، نوجوانوں کو اسی طرح سے کہا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ ان کی وہ ینگ ایج ہی ہوگی اس وقت، ہو سکتا ہے 20 سال کے نوجوان ہو، سکتا ہے 25 سال کے نوجوان ہو، تو ان لوگوں نے کہا کہ تم دل لگی تو نہیں کر رہے ہو ہمارے ساتھ کہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا جملہ ہی آپ دیکھیں کہ قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہ کہیں تم ہمارے ساتھ ایسے ہی مذاق تو نہیں کر رہے ہو. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھیں، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا، نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک دائی کا کردار، کہ جو حق ہے وہ حق ہے، جو حق سمجھ میں آیا اس کو پیش کر دیا، اس کے لیے کوئی لاگ لپیٹ نہیں، اس کے لیے کوئی دور راز کار تاویلیں نہیں. آج ہمارے پر ہوتا ہے نا کہ اچھا اتنا بھی کہنے کی کیا ضرورت ہے، بالکل اس طرح سے منہ پر نہ کہو، برا لگ جائے گا، کمپرومائز کر لو، مداہنت برت لو. اللہ کے رسول سے بھی کہہ دیا گیا تھا کہ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ کہہ دیجئے اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مداہنت نہیں. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہی کہہ دیا کہ نہیں نہیں، میں کوئی کھیل دل لگی نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کوئی مذاق کر رہا ہوں، کہیں تم نے مجھے یہ سمجھ رکھا کہ میں کوئی مذاق کرنے والا ہوں، نہیں، بلکہ میں حقیقی بات بیان کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، کہ بلکہ یہ جو تم بتوں کو پوج رہے ہو یہ ساری بیکار باتیں ہیں، اصل حقیقت کیا ہے کہ تمہارا رب تو دراصل وہ رب ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں. یعنی کہ کیا غم ہو جو ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. یہ ہوتا ہے ایک دائی کا کردار. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ کیوں جو انبیاء کرام تھے ہر تکلیف ہر مصیبت کو وہ جھیل جاتے تھے، کیونکہ ان کو خود کو پہلے پختہ یقین ہوتا تھا، ان کو خود کو اس بات پر اطمینان ہوتا تھا کہ ہم جس چیز کو لے کر اٹھے ہیں وہی حق ہے، وہی حقیقت ہے، وہی صحیح ہے. اور اس کے لیے انہوں نے بڑی سے بڑی تکلیف اٹھائی. انہوں نے اس وقت یہ تک نہ سوچا کہ کیا ہوگا, میں ایک اکیلا تنہا, کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں, اتنے پوری بڑی بستی میں کوئی ایک بھی توحید کا علمبردار نہیں, سارے شرک کرنے والے. لیکن آپ دیکھیں وہ قائم رہے اس بات پر, اپنی بات پر ڈٹے رہے, جمے رہے, اور جو حقیقت تھی اس کو کھول کر سنایا. کوئی اس میں لاگ لپیٹ نہیں, کوئی اس میں انہیں یہ سوچ نہیں آئی کہ میں ابھی نہیں بعد میں بات کر لوں گا, پہلے تھوڑا سا ماحول دیکھ لوں اپنے حق میں ہو جائے. آج ہوتا ہے نا اس طرح سے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں اگر کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اچھا یہ کیا تم حجاب لے رہی ہو, یہ کیا تم پردہ کر رہی ہو. بہت سارے سوالات بھی ایسے آتے رہتے ہیں. ابھی حال ہی میں سوال آیا تھا کہ کسی خاتون کے ہسبینڈ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنی بیوی کو پردہ کرتے ہوئے دیکھ کر ان کو ڈپریشن ہوتا ہے تو کیا ایسی حالت میں بیوی پردہ کرنا چھوڑ دے. تو ڈپریشن تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا نا. آپ کسی انسان کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے, یہ اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. تو کبھی شوہر کی بات آتی ہے کہ شوہر پسند نہیں کرتے, کبھی بچوں کی بات آ جاتی ہے کہ بچے ہمارے یہ چیز پسند نہیں کرتے, کبھی سسرال کی بات آ جاتی ہے کہ سسرال والے یہ پسند نہیں کرتے. تو انسان کتنوں کو خوش کرتا رہے گا بتائیے, اور سب کو خوش نہیں کر سکتا ہو. صرف اگر وہ ایک اکیلے رب کو راضی کر لے یا ایک اکیلے رب کو خوش کر لے تو بس کافی ہے اس کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کسی کا نہیں سوچا, انہوں نے اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا, اگر میں یہ بات کہتا ہوں تو میرا کیا حشر کریں گے یہ لوگ, نہیں. اور ان کو بس فکر تھی تو اس بات کی کہ اپنے رب کا تعارف کروا دیں کہ یہ جو بتوں کو تم پوج رہے ہو. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ ایک عجیب سی بے چینی سی ہوتی ہے نا کہ جب کوئی اپنے آس پاس اچھے خاصے ہوش مند لوگوں کو ہم ایسا مردوں کے آگے, درگاہوں پر, قبروں کے آگے جھکتے دیکھیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن کس طرح سے شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں, یا پھر مورتیوں کے آگے جھکتے دیکھیں. انسان تھوڑی دیر تو غور کرے کہ جو ہمارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں, جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں, جو اپنے بھی خود کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, تو وہ کیسے بھلا عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں. عبادت کے لائق تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو واحد اور یکتا ہے, احد ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں محض وہم و گمان کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ پورے وثوق اور پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تمہارا رب کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. یعنی اب تم زبان سے تو بات نہیں مان رہے ہو تو پھر دلیل سے تمہیں یہ بات ثابت کرنا پڑے گی. تو یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں تمہارے پیچھے تمہارے بتوں کی خبر لوں گا, اور خبر لوں گا سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ دلیل سے تمہارے سامنے کوئی بات پیش کروں گا, اور انہوں نے ویسے ہی کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک دائی کو فکر کیا ہوتی ہے کہ کسی طرح سے وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے پیش کرے سامنے والے کے. اگر عقلی طور پر کوئی مانتا ہے تو عقلی طور پر پیش کر دے, نقلی طور پر کوئی مانتا ہے تو نقلی طور پر, یعنی ہر طرح کی دلائل اس کے پاس ہوں جس سے وہ سامنے والے کو قائل کر سکے کہ جو حق ہے وہ اس کو حق سمجھ میں آ جائے. اور یہی طریقہ کار دراصل ہمیں بھی اپنانا ہے کہ آج کے دور کے لحاظ سے ہم کس طرح سے اپنے دین کو لوگوں کے سامنے صحیح طریقے سے پیش کر سکتے ہیں. وہ طریقہ کار ہم کو آنا چاہیے. آج حق ہمارے پاس ہے, حقیقت ہمارے پاس ہے, اور 100% ہم کو یقین ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ صحیح بھی ہے, لیکن ہم کو اس کو صحیح طریقے سے پیش کرنا نہیں آ رہا ہے. اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ حق مغلوب ہو رہا ہے اور باطل غالب ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں دراصل ہماری اپنی کجی, ہماری اپنی کمی ہے. ورنہ حق تو حق ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو خود سے حق کا بول بالا کر دے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کام لینا چاہتا ہے. تو اب ہم میں سے ہر کوئی اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے صلاحیتیں, کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ٹیلنٹ دیا, آج بھی ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے, ایسے بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے رشد اور ہدایت سے نوازا ہے, جن کے پاس الحمدللہ ایسے دلائل ہوتے ہیں. نبوت تو ختم ہو گئی, نبوت باقی نہیں رہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, آپ خاتم النبیین تھے. لیکن حکمت, فراست, صلاحیتیں, ٹیلنٹ یہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے. ابھی بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں موجود جو فطرت کو دیکھتے ہیں, جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے وہ اس بات کو مان لیتے ہیں, اور پھر خود ہی نہیں مانتے بلکہ ان الحمدللہ وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی پھر اس کی طرف قائل کرنے کے کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ دوسرے بھی اس کی طرف آ جائیں, مائل ہو جائیں حقیقت کو جان لے کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے. تو ہم بھی سوچیں وہ طریقے اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، یعنی ان کو دلیل سے بات ثابت کرنے کے لیے، فجعلہم جزازاً الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی جب ان کو موقع ملا اور اس وقت وہاں کے لوگ، اس بستی کے لوگ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کچھ میلے وغیرہ میں گئے ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت وہاں کے جو ان کا بڑا بت خانہ تھا، مندر تھا، وہاں پر چلے گئے اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا، جزازن جیم زال زال اس کا روٹ ورڈ ہے جز، تو سب کو توڑ ڈالا انہوں نے اور صرف بڑے کو باقی رہنے دیا، اور بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو کلہاڑا تھا یا جس چیز سے انہوں نے توڑا تھا بتوں کو، چھوٹے چھوٹے بتوں کو، وہ بڑے بت کے سامنے یا اس کے ہاتھ میں تھما دیا یا وہاں رکھ دیا۔ اب سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسے ان کے ذہن میں یہ بات آئی ابراہیم علیہ السلام کے، کتنی بہترین انہوں نے دلیل پیش کی، اور جن کو ماننا تھا وہ اسی دلیل کو دیکھ کر مان جاتے اور ایمان لے آتے، لیکن جن لوگوں کے آنکھوں پر اور ذہن پر، دلوں پر پردے پڑ گئے ہوں، جن پر مہر لگ گئی ہو، تو انہیں کوئی سیدھا نہیں کر سکتا پھر۔ تو اتنی واضح دلیل دیکھنے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں، جن کو نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے، انہوں نے بڑے بت کے ہاتھ میں وہ تھما دیا، جو بھی آلہ تھا جس سے انہوں نے بتوں کو توڑا تھا، تاکہ وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہ کام یا تو اس بڑے بت نے کیا ہے، یا یہ بڑا بت ضرور جانتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا، اور الیہ یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ کس کی طرف رجوع کریں؟ یا تو اپنے دلوں کی طرف رجوع کریں، سوچیں غور کریں کہ یہ ہم کیا بتوں کی پوجا کرنے میں لگے ہیں، جو کہ اپنے آپ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف پلٹیں پوچھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت ان کو دلیل سے جواب دیں۔ دونوں بھی معنی درست ہو سکتے ہیں، یرجعون کے کہ وہ لوٹیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ آئے جب واپس پلٹے ہوئے، اور تصور کریں ہم ذہن میں پوری تصویر ہمارے بن رہی ہے کہ کیسے معاملات چل رہے ہوں گے اور کیسے معاملات کس طرح سے پیش آئے ہوں گے۔ الحمدللہ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ واقعات کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ ایسے لگتا ہے گویا کہ ہم پوری ایک تصویر اپنی نظروں کے سامنے چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، کہ گویا کہ ہماری نظروں کے سامنے وہ واقعات پیش آ رہے ہوں، اس طرح سے وہ واقعات کو بیان کرتا ہے۔ تب تصور کریں ذرا کہ وہ لوگ سب لوٹے ہوں گے، اور پھر انہوں نے مندر میں آ کر دیکھا کہ بت سارے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں اور ایک بڑا بت اپنی جگہ پر قائم دائم ہے۔ اب جب انہوں نے پوچھا کہ کون ہے جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا، اور وہ کوئی ظالم ہی ہو سکتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ ان کو کتنا زیادہ بھروسہ تھا اپنی بت پرستی پر، کتنا زیادہ یقین تھا، اور کیسے ان کو اس پر وہ جمے ہوئے اور ڈٹے ہوئے تھے کہ انہوں نے سوچے کہ جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے وہ کوئی ظالم ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے سوچے کہ کون ہے جو ہمارے معبودوں کے حق میں اتنا گستاخ ہو سکتا ہے، اور توہم پرستوں کی یہی دراصل آپ دیکھیں بیماری ہوتی ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا ذرا ہمارے پیروں مریدوں کے نام سے یا ان کے نام پر آپ کوئی بات نہ کہیں، کہیں ہم پر بھی کوئی بلا نازل نہ ہو جائے۔ تو ان کو تکلیف ہونے لگی کہ کہیں بتوں کا یہ حال کرنے سے ہم پر کوئی بلائیں نازل نہ ہو جائیں، لہٰذا وہ فوراً ڈھونڈنے لگے کہ کس نے کیا یہ، اور اس شخص کو ظالم بھی قرار دے رہے ہیں جس نے بتوں کو توڑا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں ان بتوں کا قہر ہم پر نازل نہ ہو جائے، کہیں ہم نے بتوں کو ناراض نہ کر دیا ہو۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کئی دفعہ ذکر کر چکے تھے کہ یہ بتوں کی مورتیاں بھلا تمہارے کیا کام آ سکتی ہیں، کیا فائدہ دے سکتی ہیں، تم لوگ تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تم ان بتوں کے آگے جھکتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، لہٰذا ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ ہم نے ابراہیم کو ان کے بارے میں باتیں کرتے سنا تھا، ابراہیم ہی ایسی باتیں کر رہا تھا کہ یہ بت تو گمراہی میں ڈالنے والے ہیں، یہ تو گمراہی ہے بتوں کے آگے جھکنا، تو ہماری نظر میں کوئی اور شخص تو نہیں، ہاں اس قدر اگر کوئی گستاخ ہو سکتا ہے تو وہ ابراہیم ہی ہو سکتا ہے۔ پھر جب ان کے نظر میں اس ظالم شخص کی نشاندہی ہو چکی، کیونکہ وہ اپنے بتوں کو توڑنے والے کو ظالم سمجھ رہے تھے، الٹا معاملہ تھا، تو وہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے ایسے شخص کے ساتھ، اور جو ابراہیم علیہ السلام نے سوچے تھے کہ شاید کہ وہ لوٹیں، تو واقعی میں وہ لوٹے ابراہیم کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔
قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ دیکھیے بھلا بات کہ وہ چاہتے تھے یہی کہ سب کے سامنے بات ہو، یعنی سارے پروہت جمع ہوں، پجاری جمع ہوں، عام لوگ جمع ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی یہی بات چاہتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا پچھلی صورتوں میں کہ فرعون نے خود یہ کہا تھا کہ اچھا ایک ایسا کوئی دن ہو جس میں سب لوگ جمع ہوں تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام جو لائے ہیں وہ معجزہ نہیں۔ اور اس نے تمام جادوگروں کو بلایا، ہر شہر میں ہر کارے بھیجے اور بڑے بڑے جادوگر بلا لایا۔ یعنی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چند لوگ جہاں دیکھ سکتے تھے وہاں پر زیادہ لوگوں نے دیکھا، اور یہاں پر بھی ان لوگوں نے کہا کہ اچھا سب کو بلا لاؤ تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ بتوں کے پیچھے اتنا کیوں پڑے ہوئے تھے، کیوں بتوں سے ان کو دلچسپی تھی۔ اور جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ تماثیل ہو بہو نقل کو کہتے ہیں، تو یہ پتھر کا مجسمہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تصویریں بھی ہو سکتی ہیں کاغذ پر بنی ہوئی یا دیوار پر بنی ہوئی تصویریں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں توڑنے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مورتیاں ہی تھیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو توڑا، تو مطلب وہ مورتیوں کو پوجتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، یہ کبھی یہ ابھی کوئی ہمارے ہی زمانے کی بات نہیں ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ بتوں کو توڑنے پر ہمیشہ سے لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ بت گرایا گیا تھا، بہت بڑا بت تھا، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی ان کو اپنے بتوں سے، اور وہ بتوں کو وہ آرٹ کہتے ہیں۔ تو آرٹ بھی ایک خدا بن گیا ہے آج کل، نعوذ باللہ، یعنی ایک طرح سے انہوں نے ایک مورت بنا لی ہے۔ آرٹ اور کلچر اتنا اہم ہو گیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ گویا سب کچھ ان کا وہ آرٹ ہی ہے، یعنی خود بہت سارے بھولے بھالے اور سیدھے سادھے نادان مسلمان بھی اس میں انوالو ہو گئے ہیں کہ ان کو آرٹ اور کلچر سے بڑی دلچسپی ہے۔ کہتے کہ نہیں، یہ آرٹ اور کلچر کے نمونے، اس کو نہ توڑا جائے، اس کو نہ ہٹایا جائے، یہ بتوں کو تو رہنے دیا جائے، چاہے وہ ایجنٹا ایلورا کے ہوں یا کہیں کے بھی بت ہوں، آثار قدیمہ میں ڈال کر اس کی وجہ سے بہت سارے پیسے بھی وصول کیے جا رہے ہیں، اس کو ایک طرح سے سیر و تفریح کا ذریعہ بنا دیا کہ لوگ آ کر دیکھتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں کہ واہ کیا شاندار بت تھے، کیسی سنائی کی گئی ہے۔ تو بتوں کو توڑنے پر ہمیشہ سے مشرکوں کو یا اس کے پروہیتوں کو، اس کے پجاریوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بھلا کسی میں آج ایسی ہمت ہو سکتی ہے؟ تصور کریں ذرا کہ کہیں کسی بڑے شہر کا آپ اپنے ذہن میں تصور لائیں، وہاں کے بڑے مندر کا تصور لائیں، کسی میں جرات ہے، کسی میں ہمت ہے توڑنے کی؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ یہ ایسا کیا وہ ان کے اندر جذبہ کار فرما تھا، یہ کیا چیز تھی؟ عام انسان نہیں کر سکتا، یہ ہر کوئی اس کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت شدید پائی جاتی ہے، وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ یعنی جس بات کو انہوں نے صحیح سمجھا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کو صحیح لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر جان توڑ کوشش کر رہے ہیں، ہر طرح سے، ہر قسم کے دلائل دینا چاہ رہے ہیں، وہ ثبوت پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، تم ذرا غور تو کرو کہ جن بتوں کو توڑا جا سکتا ہو، جن بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہو، کیا بھلا وہ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو انسانیت کی توہین ہے کہ وہ ان مٹی سے بنے ہوئے بتوں کے آگے اپنا ماتھا ٹیکے۔ ان بتوں سے بہتر تو انسان ہے کہ کم از کم انسان اپنا بچاؤ تو کر سکتا ہے، انسان سن تو سکتا ہے، انسان بول تو سکتا ہے، انسان دیکھ تو سکتا ہے، لیکن یہ بت تو نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایک شخص، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے، تابعین کے زمانے کا، ایک شخص تھا جو قبرستان جا کر مردوں سے باتیں کر رہا تھا کہ اگر آپ لوگ سنتے ہوں تو میری یہ فریاد سن لیں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں۔ تو کسی تابعی کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے شخص، کیا انہوں نے تمہاری بات سن لی اور جواب دے دیا؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، جواب نہیں دیا۔ تو کہنے لگے کہ وہ لوگ مدد کے قابل نہیں ہو سکتے جو تمہاری سنتے ہیں، اور سنتے ہیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ اور انہوں نے اس شخص کو پھر وہاں سے قبرستان سے ہٹا لائے اور کہا کہ اس سے مانگو جو تمہاری سنے اور پھر اسے پورا بھی کر سکے۔ یہ تصور تھا ہی نہیں پہلے کہ قبرستان جا کر مردوں سے فریادیں کرنا یا مرے ہوئے لوگوں سے مدد مانگنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے لیے ایک سیڑھی ثابت ہوں گے، اللہ تعالیٰ تک ہماری بات پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو نہیں، جس طرح سے، یعنی جب وہ مردے چلے گئے قبر میں، اب وہ ختم، ان کی زندگی ختم ہو گئی، اب وہ سن بھی نہیں سکتے، اور اگر سنتے ہوں گے تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ سب غلط سوچ ہے، یہ شرک ہے۔ دراصل انسان شرک میں پڑ جاتا ہے، اپنے ہی جیسے انسانوں سے وہ مانگتا ہے اگر، تو وہ اس نے شرک کیا۔ ہم جیسے انسان بھلا ہمیں کیا دے سکتے ہیں، آپ بتائیے۔ اور خالق، مالک اور رب کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، وہ ہر ایک کی سن سکتا ہے۔ وہ بیک وقت اگر کروڑ ہا کروڑ لوگ، پورے دنیا کے لوگ مل کر بھی مانگ رہے ہوں گے اسے، وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کو عطا کر سکتا ہے، سب کو دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، انسان کے کسی فرشتے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بتوں کو توڑ ڈالا، اور بڑے بت کے ہاتھ میں وہ آلہ تھما دیا، تاکہ وہ لوگ پلٹیں، رجوع کریں، سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا جب انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیوں تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اب آپ دیکھیں ذرا، انسان جب خداؤں کے آگے جھکتا ہے، ایسے بتوں کے آگے، تو اس کو ذرا سی بھی شرم بھی نہیں آتی کہ جن کو وہ خدا کہہ رہا ہے ان کے کسی نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ لو بھلا یہ کیا بات ہوئی، کوئی خداؤں کو بھی مار سکتا ہے؟ تو پھر جن کو مارا جا سکتا ہے، جن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین دلیل، بہت ہی بہترین جواب۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ جب پڑھو تو دل چاہتا ہے کہ اس میں اتنا ہم غور و فکر کریں، اور ہم اپنے اندر بھی ویسی سوچ پیدا کریں۔ اللہ کرے کہ ہماری بھی ذہانت اس قابل ہو جائے، اور وہ فہم و فراست ہمارے اندر آئے کہ ہم دلیل سے بات کرنے والے بنیں، اور ہماری بات میں تاثیر بھی ہو انشاءاللہ۔ کہ جب نمرود کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب آپس میں کنورسیشن ہوا تھا، کہ اس نے کہا تھا کہ اچھا، زندوں کو تو مردہ یا مردوں کو زندہ میں بھی کر سکتا ہوں، تب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی، مبہوت ہو گیا وہ شخص، کوئی جواب نہیں بن پڑا، اسے کوئی جواب نہیں دے سکا، وہ خاموش ہو گیا، بالکل سٹیچو بن گیا ایک لمحے کے لیے، کہ کیا اس کا جواب دے، یہ تو کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ سورج کو بھلا کون، سورج تک تو کسی کی رسائی ہی ممکن نہیں ہے۔ تو ایسے دائی کو دلائل آنے چاہیے، اس کو فوراً اس کے اندر وہ ٹرکس ہو، ایسے دلائل بیان کر سکیں کہ سامنے والا چت ہو جائے۔ اور شکست آپ کو اپنے آپ سے مقابلہ کروا کے نہیں دینی ہے، آپ شکست کسی سامنے والے کو دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں؟ دین کے لیے، اللہ کی خاطر۔ آپ کا مقصد اپنے دین کی سربلندی ہے، اپنی ذات کی بلندی نہیں ہے۔ اور یہی دراصل مسئلہ آ جاتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو دین کا کام کرتے کرتے بعض اوقات ہم ذاتیات پر اتر آتے ہیں، اور بعض اوقات ہم دوسرے والے کو اللہ کی خاطر نہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم اس کو قائل کرنے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہا ہے، یا ہماری بات سے اگری نہیں کر رہا ہے۔ تو جہاں پر ذاتیات آ جائے، یقین جانے کہ وہاں تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ پیچھے ہی ہٹ جائے، کوئی کام ہی نہ کرے۔ ہمیں اپنی ذات کی بلندی نہیں چاہیے، ہمیں اپنی ذات کا بڑھاوا نہیں چاہیے کہ میری بڑائی ہو، میں بڑی یا میں بڑا، نہیں۔ مجھے تو ایسے بات کرنی آتی ہے، اور مجھے تو ویسے بات کرنی آتی ہے، میرے سامنے تو کوئی ٹک نہیں سکتا، میں نے تو فلاں کو اس فلاں میدان میں چت گرا دیا کہ وہ کچھ بول ہی نہ سکے، خاموش ہو گئے۔ تو نہیں، ذاتیات پر نہیں آنا ہے ہم کو۔ ٹھیک ہے، بحث و مباحثہ کریں، مجادلہ کریں، لیکن دلیل کے ساتھ ہو، اور خاص طور سے نیت کو ہمیشہ اپنے چیک کرتے رہیں کہ میں یہ کام کس لیے کر رہی ہوں۔ میں اگر کہیں دلیل دے بھی رہی ہوں تو یہ دلیل میں کس لیے، کس کو اونچا کرنے کے لیے دے رہی ہوں؟ اپنے دین کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو، کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا آقا ہے، اور ہمارا دین حق ہے۔ ہم اپنے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ میری ذات تو کہیں مل بھی جاتی ہے، مٹی میں رل مل جاتی ہے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پھر وہی والی بات آتی ہے نا، کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ تو مٹا دیجیے اپنے آپ کو، اپنی ذات کی بڑائی ہمیں کہیں درکار نہ ہونی چاہیے۔ جب کہیں اپنی ذات کی بڑائی آتی ہے کہ میں انچارج، میں ذمہ دار، میرے ذمے یہ عہدہ ہے، اور میں ایسی، میں ویسی، میرے میں فلاں صلاحیت ہے میرے اندر، وہیں سے تباہی اور خرابی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بچائے اور محفوظ رکھے، اور ہمیشہ سوچ لیا کریں کہ یہ جملہ ابلیس نے کہا تھا کہ انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم وہ جملہ کہیں جو شیطان نے کہا تھا کہ میں فلاں سے بہتر ہوں. نہیں, ہو سکتا ہے کہ زبان دانی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے رکھا ہو, کہ آپ کی زبان بہت اچھے طریقے سے بات کرتی ہے, یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبانی صلاحیت بہت دی ہو. لیکن ہو سکتا ہے تقویٰ میں سامنے والا آپ سے آگے ہو, ہو سکتا ہے سامنے والا اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو. تو بہرحال ایک دائی کو اپنی ذات کی بڑائی نہیں چاہیے, بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ کوشش کرے, اور اللہ کی بڑائی چاہے, اللہ کی کبریائی چاہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ یہ تو حرکت اس بڑے نے کی ہے, یہ بڑے ہی سے تم پوچھ لو اگر یہ کچھ بولتے ہوں. کتنا بہترین جواب تھا. اور آپ دیکھیں کہ یہ اس میں کوئی انہیں غلط بیانی نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہے جسے دلیل دینا ہو, کہ جیسے ہم جب کہتے ہیں نا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ دیواریں سنتی ہیں, بلکہ یہ تو ایک محاورہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ انہیں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. اور اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو سوچنے پر مجبور کروں, یہ لوگ غور و فکر کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ بت جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, یہ بت جو دیکھ نہیں سکتے, جو بول نہیں سکتے, جو سن نہیں سکتے, وہ کسی کے معبود کیسے ہو سکتے ہیں بھلا؟ وہ کسی اور کو کیا دیں گے؟ تو اس سوچ کی طرف لانا تھا ان کو ابراہیم علیہ السلام کو, کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا, انہوں نے کہا کیا کہا تھا کہ لعلہم الیہ یرجعون, شاید کہ وہ لوٹیں, پلٹیں, رجوع کریں. تو اپنے آپ ہی کے پر وہ غور و فکر کر لیں, سوچیں, یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو منشا تھا, جو مقصد تھا, وہ پورا ہو گیا کہ وہ لوگ لوٹے پلٹے, اور انہوں نے اپنے دلوں کی طرف بھی وہ متوجہ ہوئے, انہوں نے غور کیا. ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں واقعی میں یہ جو بڑا تھا یہاں پر بڑا بت, ہو سکتا ہے یہ بڑے بت نے ہی توڑ دیا ہو, اسے غصہ آ گیا ہو کہ یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو تم نے میرے ساتھ کیوں رکھ دیا, اس بنا پر وہ بڑے بت کو غصہ آ گیا اور اس نے چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا. یا پھر یہ بڑے بت نے تو دیکھا ہوگا کہ کون توڑ رہا ہے چھوٹے بت کو, تو یہ بڑے بت میں کیا اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ روک سکتا؟ جس نے بھی ان کو توڑا ہے تو وہ روک دیتا ان کو توڑنے سے. تو اس کا مطلب وہ بڑا بت اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا, اور چھوٹے بتوں کی بھی اس نے کوئی حفاظت نہیں کی. تو پھر ایسا بت کسی عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. جو ان کے بت تھے, ان کے مشکل کشا جن کو وہ سمجھتے تھے, ان کی بے بسی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. پورے مجمع میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کے مشکل کشاؤں, ان کے بتوں کا کیا حال ہے, کس طرح سے وہ بے بس ہیں, ان کو احساس ہو گیا. اب سوائے شرمندگی کے ان کے پاس کچھ نہ تھا, کوئی جواب ان سے بننا پڑا. اب اپنے گریبانوں میں وہ جھانکنے لگے, وہ لوٹے اپنے دماغ کی طرف, اپنے عقل کی طرف, اپنے دل کی طرف. اور ابراہیم علیہ السلام یہی چاہتے تھے, اور وہی ہوا. اور انہوں نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے دیکھ لیے تمہارے بتوں کو, جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو, جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو, تو نہ یہ تمہاری حاجت پوری کر سکتے ہیں, نہ تمہاری مشکلیں دور کر سکتے ہیں, نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ تو خود اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے, اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے. تو کیا ایسے مشکل کشا, ایسے بت عبادت کے قابل ہو سکتے ہیں بھلا, جو ظالم سے اپنے ظلم کا بدلہ لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے اور سب جھک جاتے اس دلیل کے آگے اور مان لیتے بات. لیکن وہی بات ہے کہ جب دلوں پر مہر لگ جائے تو مشکل ہے سمجھانا. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سوچ لو, دیکھ لو کہ یہ بولتے ہیں, تو ان سے پوچھ لو. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے, واقعی تم خود ہی ظالم ہو. مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے, تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو, کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟
یہی دراصل ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے، اور جو انہوں نے چاہا وہ پورا ہو گیا کہ وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، انہوں نے رجوع کیا، اپنے گریبانوں میں جھانکا اور خود ہی شرمندہ ہوئے کہ واقعی میں ہم کس کو پوج رہے ہیں، ہم کس کی پوجا کر رہے ہیں، کس کے آگے جھک رہے ہیں، جو نہ خود اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ دوسروں کو بچا سکتے ہیں، نہ اپنے نقصان پر کسی کو نقصان پہنچانے سے بچانے پر قادر ہیں، نہ اپنا نقصان ہونے سے خود کو روک سکتے ہیں۔ تو ایسے معبود کیسے بھلا عبادت کے قابل ہو سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو غور کرنے پر مجبور کیا اور پھر کہا کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ کس کی تم پوجا کر رہے ہو؟ اب دیکھیں کہ دلیل سے تو انہوں نے بات اچھی طرح سے سمجھا دی ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہ لوگوں نے سمجھ بھی لیا، لیکن جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو کیا یہ واقعہ پڑھ کے ہم بھی اپنا کام کرنے سے رک جائیں کہ اچھا لوگ تو مان ہی نہیں رہے ہیں، ہر طرف برائی عام ہے؟ آج بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہمیں دلیلیں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ سب کر کے کیا فائدہ ہے، آپ بتائیے، دنیا میں گناہ تو ہو رہے ہیں، بت پرستی ہو رہی ہے، شرک ہے، ہر طرف جو کام ہونے ہیں ہو رہے ہیں، ہر کوئی برائی کی طرف بھاگ رہا ہے، لوگ سود بھی لے رہے ہیں، سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ایک دوسرے کا نقصان بھی کر رہے ہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے، بے حیائی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو اب یہ لوگ جو ہے بار بار دلیلوں سے ہی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کر کے آپ کا کیا فائدہ، رک جائیے۔ تو کیا رک جانا چاہیے؟ چھوڑ دیں ہم یہ سب کام؟ تو آپ دیکھیں برائی کے آگے کبھی بھی مغلوب نہیں ہونا ہے، یا برائی سے ڈر کر بیٹھ نہیں جانا ہے، یا پھر مایوسی کی کیفیت اپنے اندر نہیں پیدا کرنی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے تنہا تھے، آپ بتائیں، کوئی ان کا مددگار نہیں، کوئی ان کا سپورٹر نہیں، کوئی ان کو سپورٹیو ہینڈز نہیں تھے ان کے پاس، کوئی بھی، اکیلے تھے، تنہا کھڑے ہوئے۔ ایسے معاشرے میں تنہا اٹھ کھڑے ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی ہمت اور دل گردے کی بات۔ اب وہ بھی چاہتے کہ اچھا سارے لوگ کر رہے ہیں، میرے ایک اکیلے سے کرنے سے کیا ہوگا، میں بھی اپنی جگہ ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہوں، مجھے کیا پڑی ہے، لوگ کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جب مکہ والوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو آپ جتنے قافلے آتے تھے حج کے، ایک ایک قافلے کے پاس جا کر، ایک ایک خیمے میں جا کر آپ بات کرتے تھے۔ طائف گئے آپ، آس پاس کے قبیلوں کے پاس گئے، پھر آخرکار مدینہ والوں سے بات کی۔ تو اگر اللہ کے رسول چاہتے کہ اچھا کہیں سے کوئی بات مان نہیں رہا ہے، خود مکہ والے بھی نہیں مان رہے، تو بھلا باہر کے کیا مانیں گے، اب میں اس کام کو چھوڑ دیتا ہوں، اور آپ بیٹھ جاتے چھوڑ کر۔ ایسے سے کام نہیں ہو سکتا، یہی تو ایک دائی کا کام ہوتا ہے کہ چاہے کتنے بھی حالت خراب ہوں، کتنی بھی مایوسیاں بڑھ جائیں، لیکن وہ امید کا دیا جلائے رکھے، اپنے اس چراغ کو روشن رکھے، کیونکہ کوئی ہو نہ ہو اللہ تو ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے، فرشتے ساتھ دیتے ہیں، فرشتے جواب دے رہے ہوتے ہیں اس کی طرف سے، آپ کچھ کریں نہ کریں آپ خاموش رہیں، فرشتے آپ کی طرف سے جواب دیتے ہیں، وہ آپ کے سپورٹیو مددگار بن جاتے ہیں۔ تو کون تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ اکیلے تھے نا، تنہا تھے، اور اتنے پورے ایسے معاشرے سے ٹکر لی تھی جو عام قسم کے لوگ نہیں تھے، جو اپنے بتوں پر جمے ہوئے تھے لوگ، جن کو اپنے بتوں کے بارے میں کوئی ایک لفظ سننا گوارا نہیں تھا، ایسے معاشرے میں انہوں نے تبلیغ کی اور توحید کا پیغام عام کیا، توحید کی دعوت دی، ایک اکیلے تنہا رب کو مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ تو ٹھیک ہے، آج اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے کرنے سے کیا ہو رہا ہے، یا کیا تبدیلی آ گئی، یا آپ اتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں تو اس سے کیا تبدیلی آئی، کیا فائدہ پہنچا، تو آپ دیکھیں کہ دائی کبھی فائدے اور نقصان کو نہیں دیکھتا۔ ایک لوگ، کسی ایک نے بات مانی ہے یا دس لوگوں نے بات مانی ہے، کوئی ایک نیکی کی طرف راغب ہو گیا ہے یا کوئی دس لوگ نیکی کی طرف راغب ہو گئے ہیں۔ دائی کا کام ہے اپنا کام کرتے چلے جانا، اللہ تعالیٰ اسے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے معاشرے میں کتنا سدھار لایا تھا، کتنے لوگ نیک بن گئے تھے تمہاری تبلیغ سے، تمہاری تقریر سے، یا تمہارے عمل سے، نیک عمل سے، یا کتنے لوگوں نے تمہاری بات سنی تھی، کتنے لوگوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، کتنے لوگوں نے سود لینا چھوڑ دیا، کتنے لوگوں نے بے حیائی چھوڑ دی، کتنے لوگوں نے حجاب لینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ فگر نہیں پوچھے گا آپ سے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ آپ کی کوشش کیا تھی، آپ نے کام کیا کیا تھا، اور کتنی خلوص نیت سے کیا تھا، آپ کا اخلاص کتنا تھا اس میں، آپ کس طرح سے اس کے اندر جٹے رہے، جڑے رہے، جمے رہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے لوگوں نے آ کر آپ کی بات سنی تھی، کتنے لوگ بدلے تھے، نہیں۔ تو آپ اپنا کام کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سے صرف آپ کی کوشش، آپ کی سعی، آپ کی جدوجہد کے بارے میں پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنے ہزاروں نے بات مانی تھی اور کتنے لوگوں نے بات مانی تھی، نہیں. تو یہ بھی دراصل شیطان کی طرف سے پھیلائی ہوئی مایوسی ہوتی ہے کہ وہ کرنے والوں کو کرنے نہیں دینا چاہتا کام، وہ رکوانا چاہتا ہے کام اصل میں، کہ جتنا کام ہو رہا ہے وہ بھی نہ ہو. اور آپ خود سوچے کہ ٹھیک ہے ہم سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہماری تو کیا بساط ہے بھلا، جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ بہت بڑے بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں ماشاء اللہ، تو سارے ہی انسانوں کی کوئی بساط نہیں، جتنے بھی دین کے دائی کام کر رہے ہیں اس راہ میں کسی کی کوئی بساط نہیں ہے، کسی کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو اگر یہ سب رک جائیں تو آپ دیکھیں کہ اور کتنی بے حیائی پھیل جائے. اگر شیطان کو کھلا چھوڑ دیں اور شیطانی چیلوں کو بھی کھلا چھوڑ دیں تو پھر آج تو آپ کا اپنے گھر میں، آپ کے اپنے گھر میں بھی بالباس رہنا مشکل ہو جائے گا، اس قدر بے حیائی عام ہو گئی ہے. تو یہ نہ سوچے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، الحمدللہ بہت کچھ ہو رہا ہے. کم از کم اگر آپ یہ برائی کو روک رہے ہیں اور ان کاموں میں لگے ہوئے تو کم از کم آپ خود تو بچے رہیں گے نا، کم از کم آپ کو اس برائی کی کراہت معلوم ہوگی، آپ اس برائی کو برا سمجھیں گے اور اس برائی کو برا سمجھنے کی وجہ سے آپ بچے رہیں گے. اور اگر آپ یہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہی چیز آپ کے ذہن پہ سوار ہو جائے گی کہ لوگ آپ کو قائل کر دیں گے اور برائی کو وہ اتنی خوبصورت بھلائی بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیں گے کہ آپ کو گناہ اور ثواب میں فرق نہیں محسوس ہوگا. یہی تو ہو گیا ہے نا آج کا ماحول، کہ سود کو انٹرسٹ بنا دیا اور بے حیائی کو آرٹ اور کلچر کا نام دے دیا، اور بد زبانی اور بدگوئی کو بولڈنیس کا نام دے دیا گیا ہے. یہی تو سب کچھ ہو رہا ہے کہ گناہوں کو اتنے خوبصورت نام دے دیے گئے ہیں کہ ہم تو اس کو دھڑلے سے کرتے ہیں آج کل ہمارے لوگ، ہمارے آس پاس ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں. تو کم از کم آپ یہ کام کرتے رہیں گے تو کم از کم آپ خود تو برائی سے بچے رہیں گے نا، یہ بھی بہت کافی ہے الحمدللہ کہ ہمارا خود کا برائی سے بچے رہنا. تو اللہ کے لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو لوگ کہتے پھرتے ہیں نا، جو ایک کمپین چلائے ہوئے اصل میں کچھ لوگوں نے کہ اچھا کیا ہو جائے گا یہ سب کرنے سے، یا آپ نے کیا تیر مار لیا ابھی تک، خود تو نہیں کرتے ہیں دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے ہیں اور مایوسی کی کیفیت پھیلاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ شیطانوں کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ، شیطان نے ان کو خاص طور سے اپنے لیے ہائر کیا ہوا ہے تاکہ نیک کام کرنے والوں کو یا برائیوں کو روکنے والوں کو ان کے کام سے روک دیا جائے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے تنہ تنہا یہ کام کیا، اکیلے کام کیا، اور ایسے معاشرے میں کیا جہاں پر امید کی کوئی کرن، کوئی جگنو بھی نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے کام کیا. تو آپ کو ہر ماحول میں ہر جگہ یہ کام کرنا ہے، ضرور کرنا ہے. جو برائی ہے اس کو برائی بتانا ہے، جو حق ہے حق کو سامنے لانا ہے، اس کو ثابت کرنا ہے، کہ شرک کی جو قباحتیں ہیں اس کو سامنے لانا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوٹتے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کر لیتے اور اللہ کی عبادت پر جم جاتے اور بتوں کو چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے بتوں کو بچانا ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے فالوورز نے کہا تھا کہ بچاؤ اپنے بتوں کو، جو بت تھے سورہ نوح میں پڑھیں گے انشاءاللہ ہم. وہ انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. دیکھیں انسان کی نادانی اور بے وقوفی کہ اپنے خداؤں کو بچانا چاہ رہے ہیں. بھلا وہ خدا کیا خدا ہو سکتا ہے جس کو بچانے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑے، اس کے فالوورز کو کوشش کرنی پڑے؟ تو وہ خدا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا؟ تو ہر رقوہ جلا ڈالو اس کو، یا آگ میں ڈال دو اس کو. واضح لفظ ہے ہر رقوہ. کچھ لوگوں نے اس کی غلط تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو بات صحیح روایت سے معلوم ہے ہمیں، وہی اس کا مطلب لینا چاہیے. تو اب جب آگ میں ڈالنے کی بات کی گئی تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پائے ثبات میں کوئی تزلزل نہیں آیا، کوئی لغزش نہیں آئی، وہ ڈاوا ڈول نہیں ہوئے، وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا کہ ٹھیک ہے تھوڑے دن دیکھ لیتا ہوں، ان سے کمپرومائز کر لیتا ہوں، جان کی بات ہے. اور جان پر جب بات آتی ہے تو جب تو اپنا ایمان چھپا بھی لیا تو کوئی مذائقہ نہیں اس میں. لیکن جو ایمان میں شدید ہوتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے اپنے دین کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں. ان کو اپنا ایمان اتنا عزیز ہوتا ہے. اب اکیلے تھے، تنہا تھے، آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہو گیا، لیکن کوئی ان کے اوپر کوئی پریشانی کی بات نہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تصور کریں ذرا، نوجوان ہے، ینگ ہے، کیا ان کو اپنی زندگی سے محبت نہیں ہوگی؟ کیا ان کو یہ بات نہیں ہوگی کہ اچھا یہ دو دن کی زندگی انجوائے کرنا چاہیے، جوانی کے دن ہیں، بعد میں بڑھاپے میں دیکھیں گے جب دین کو فالو کر لیں گے، ابھی تو سب لوگ ہمارے پیچھے لگ جائیں گے.
پتہ نہیں لوگ کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ ینگ ایج میں تو بالکل دین کو فالو ہی نہیں کرنا چاہیے، کہتے ہیں زندگی خراب ہو جاتی ہے، انجوائے نہیں کر سکتے. کون کہتے کہ انجوائے نہیں کر سکتے؟ دین پر رہتے ہوئے جتنا آپ زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں اتنا آپ دین سے باہر رہتے ہوئے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جنت آپ کے لیے بنا دیتا ہے آپ کی زندگی کو. آپ فالو کر کے تو دیکھیں دین کو، کتنی خوبصورت زندگی ہو جاتی ہے. تو یہ کیا جذبہ تھا، یہ کیا چیز تھی، وہ کیا موٹو تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانا گوارا کیا، لیکن انہوں نے ان کے آگے جھکنا گوارا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے بادشاہ کے پاس بات پہنچی اور سب طرف سے فیصلے یہ ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی دو تین دن کی بات نہیں تھی، کئی دن لگے اس کو، کیونکہ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، بہت بڑا الاؤ تھا جہاں آگ لگائی گئی. کہا جاتا ہے کہ انسان وہاں قریب پہنچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اسی لیے کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے منجنیک جو ہوتی ہے نا، جس میں گولا ڈال کر داغا جاتا ہے، یعنی اتنی دور تھے وہ لوگ آگ سے، کیونکہ آگ کے قریب نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے آگ جلائی تھی کہ کوئی وہاں سے بھاگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی اتنا بڑا حصہ تھا وہ آگ کے الاؤ کا. تو ان لوگوں نے دور سے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ لوگ قریب نہیں پہنچ سکتے تھے، اتنی تیزی تھی اس آگ میں. تو انہوں نے منجنیک جیسی کوئی چیز تھی اس میں رکھا ابراہیم علیہ السلام کو، تاکہ اس آگ میں ڈالیں، ان کو گرا دیں اس آگ میں. ابراہیم علیہ السلام جب دیکھ رہے تھے ساری تیاریاں ان کے سامنے ہو رہی تھیں، آگ جلائی جا رہی تھی، تیاریاں کی جا رہی تھی، اور سارے لوگ اس میں پیش تھے، اکیلے تنہا. کیا چیز تھی وہ؟ وہ اللہ سے محبت تھی نا، اللہ تعالی کی محبت نے ان کو ثابت قدم رہنے دیا. کوئی عام شخص نہیں کر سکتا یہ، اور واقعی میں کوئی نہیں کر سکتا یہ. محبت ہی کام کروا سکتی ہے، عقل نہیں کروا سکتی. عقل تو انسان کو مجبور کرتی ہے نا کہ اچھا تھوڑے دن کی بات ہے، کمپرومائز کر لو، دو چار سال گزر جائیں گے، یہ لوگ بھی بھول جائیں گے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے جب ہم یہ بات کریں گے. عقل کہتی ہے کہ کمپرومائز کرنے پر اکساتی عقل، کہ ٹھیک ہے تھوڑی سی مداہنت برت لو، تھوڑی سی ان کی مان لو، تھوڑی سی اپنی منوا لو، ابھی کیا ضروری ہے؟ اچھا ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہوئی ہے؟ شوہر کہتا ہے پردہ نہ کرو، شوہر کہتا ہے اچھا سود لے لو، قرض سے لون لے لو، یا گھر والے کہتے ہیں لے لو، کوئی بات نہیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ جب تھوڑے دن گزر جائیں گے پہلے شوہر کو تھوڑا سا درس میں جانے دو، جب تھوڑا شوہر نیک بن جائے تب پھر اپنی بات منوا لینا، اور اس میں 5-10 سال لگ جائے، ہو سکتا ہے جب تک شوہر کا ذہن بنے آپ ہی دنیا میں نہ رہیں. تو یہ کمپرومائز اسلام نہیں سکھاتا. ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا، اگر چاہتے تو کمپرومائز کر سکتے تھے، عقل کی بات مان سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ محبت تھی نا، محبت نے کروائے کام، محبت ہی کروا سکتی ہے کام. تو اسی لیے اللہ کی محبت میں، ہم نے اصل میں اللہ کو جانا ہی نہیں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی وہ محبت ہے ہی نہیں جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ بچپن سے ہمارے ذہن میں بٹھا کیا دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے گا. ایسے یہ کام نہیں کرنا، گناہ کے کام میں اللہ تعالیٰ مارے گا، اللہ تعالیٰ سزا دے گا. ہمیشہ سے ہم اپنے بچوں کو تعارف جو کرواتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا، اس طرح سے کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مارنے والا ہے. یہ تعارف ہوتا ہے ہمارا بچپن سے اپنے بچوں کو. اللہ کے لیے اپنے دل میں اور اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں، اللہ کا تعارف کروائیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، شکور ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری جنریشن کو. جب محبت ہوگی تو خود بخود اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینا آ جائے گی، اور جب محبت ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ لگے بندھے مار کر آپ فالو کرواتے ہیں تو وہ کوئی فائدے کا نہیں ہوتا ہے. تو عقل تو کہتی ہے کہ اپنا فائدہ دیکھو، لیکن دل اور محبت یہ تقاضا کرواتا ہے کہ نہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ مانو. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو ٹھیک ہے عقل کی بات ماننا چاہیے، لیکن کبھی کبھی عقل سے ہٹ کر بھی فیصلے کرنا چاہیے، جو دل کے فیصلے ہوتے ہیں، جو محبت کے فیصلے ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام کو، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، سچی محبت، وہ اللہ کی محبت میں یہ سارے کام کیا کرتے تھے. بہت سارے کاموں سے یوں ہی گزر جاتے، یعنی جو کام آج ہمیں بہت بھاری لگتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ ان کو اللہ کی محبت، اللہ سے محبت تھی، اللہ کی محبت میں وہ یہ کام کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم.
وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر، وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے بچانے والا، اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں بہت سارے خیالات آتے ہیں، انسان ڈرتا ہے کہ اچھا اس راہ میں قدم نہ رکھو، نقصان اٹھاؤ گے، لیکن جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، جو اپنا نفع اور نقصان اچھی طرح پہچان جاتے ہیں کہ اصل نفع کیا ہے اور اصل نقصان کیا ہے، وہ کبھی ان کاموں سے گھبراتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو کوئی کمپرمائز کرے نہیں، انہوں نے آگ میں جانا گوارا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ حق یہ ہے، اگر یہ آج دنیا کی آگ ہوتی ہے تو یہ آگ بہتر ہے اس آگ سے جو جہنم کی آگ ہوگی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی بن گئی، سلامتی والی بن گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آگ کو بجھایا نہیں گیا بلکہ اس آگ کو آگ ہی رہنے دیا گیا، لیکن اس آگ کی تاثیر ٹھنڈی ہو گئی۔ حالانکہ آگ کا کام ہے جلانا، وہ گرم ہوتی ہے، لیکن وہی تو بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے معجزے، کہ اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور پھر یہ خر کی عادت کے طور پر جو سارے کام ہوتے ہیں، جتنے بھی انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ یہی تو تھے نا دراصل، کہ ایسی کوئی بات ہو جانا جو انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، یہ معجزات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو وہ آگ کی تاثیر ٹھنڈی ہو گئی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ کئی دن تک وہ آگ جلتی رہی اور ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک اس میں رہے، لیکن آگ نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو وہ آگ کی تاثیر ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور ٹھنڈک میں بھی آپ دیکھیں کہ ٹھنڈک بھی بعض اوقات انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلامتی والی، تو ٹھنڈک اتنی تھی کہ جس میں سلامتی تھی، تو تھی تو وہ آگ ہی لیکن اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک چال چلی تھی اور اپنے بتوں کو بچانے کے لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا مکر، ان کا قید انہی پر ختم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ اور واقعی میں حیرت ہوتی ہے، اور کیسے ان کا معاملہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور کیسی ان کی محبت تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ انہوں نے اپنی جان دینا گوارا کر لی لیکن انہوں نے کمپرمائز کرنا گوارا نہیں کیا۔ وہ آتا ہے نا جیسے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لب بام ہے بھی۔ واقعی میں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ وہ کیسا ان کا امتحان تھا، اس امتحان میں وہ پورے اترے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست، اپنا ولی بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یعنی اس آگ سے باہر نکلنے پر، صرف اکیلے لوط علیہ السلام تھے جو ایمان لائے تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے بھائی کے بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے، یا آپ کے والد کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی بھتیجے تھے، یا تو بھتیجے تھے یا والد کے بھائی کے بیٹے تھے، بہرحال کوئی بھی تھے، لیکن اکیلے لوط علیہ السلام تھے جو آپ کے رشتہ داروں ہی میں سے تھے جنہوں نے ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکال لایا اس زمین کی طرف، اس سرزمین کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی، اور اس سے مراد ارض فلسطین ہے۔ اور دیکھا جائے تو فلسطین کا یہ جو شام کا حصہ ہے، جو سرزمین ہے، وہ قدرتی طور پر بھی بہت ہی زیادہ ہری بھری ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بہت خوبصورتی عطا کی ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے، اور اس لحاظ سے بھی بابرکت ہے کہ یہ کئی ہزار سالوں سے انبیاء کی سرزمین رہی ہے، یہاں پر انبیاء آتے رہے، یہاں پیدا ہوئے اور یہیں ان کو دفن کیا گیا، انہی کی یہ زمین، یعنی انبیاء کی زمین رہی ہے، اس لیے اس کو بابرکت کہا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانی کو ضائع نہیں جانے دیا، اللہ تعالیٰ بڑوں کی گئی نیکیوں کو آگے آئندہ آنے والی نسلوں تک باقی رکھتا ہے۔ ہمیشہ یہ سوچ کر نیکی کریں اور نیک کاموں میں لگے رہیں کہ یہ نیکی آئندہ نسلوں تک باقی رہے گی، ہماری نسلیں جو آئیں گی آئندہ وہ نیک رہیں گی، ورنہ آپ ذرا سوچیں تو دل تو کانپ جاتا ہے اس تصور سے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہماری نسلوں میں کوئی ایسا ہو، ہماری آگے کی جنریشن میں کوئی ایسا ہو جو اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو۔ تصور کریں ذرا کہ کوئی ایسا نافرمان ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے پورے آبا اور اجداد کو بھی اس کا پھر کچھ نہ کچھ حصہ ملتا رہتا ہے۔
تو یہ سوچ کر نیک کام کریں، اللہ کے لیے قربانیاں دیں، اللہ کے لیے قربانی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کی وجہ سے یا ہمارے اس کام کی وجہ سے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے، ان کے ایمان کو سلامت رکھے، ان کو برے لوگوں کی صحبت سے بچائے۔ تو دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری چیزیں عطا کی، جس میں بیٹے اور پوتے بھی تھے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام عطا کیا اور یعقوب علیہ السلام اس پر زائد مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا۔ یعنی بیٹے تو تھے ہی تھے نیک اور نبی، پوتوں کو بھی نیک اور نبی بنایا، یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، یہ سب انہی کی نسل انہی کی قوم سے تھے، سبحان اللہ۔ کئی یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں، تو نبوت ان کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے باقی رکھ دی، سبحان اللہ، کہ اتنا بڑا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اور یہ جو نافلہ کا مطلب ہے، نفل زائد کو کہتے ہیں نا، تو نفل میں ہمیشہ نیکی یا خوشی کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی کوئی اچھا انعام کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد دی جو کہ صالح بھی تھے، نیک تھے، ایسے نہیں کہ کوئی برے لوگ ہوں گی، نہیں، بلکہ نیک لوگ تھے، ایسی اولاد دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ سبحان اللہ، کتنی تعریف کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ سب لوگ نیک تھے، امام تھے، نیکی کی ہدایت دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی کی۔ فعل الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے یہ، نماز قائم کرنے والے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے، اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ، کتنی تعریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری جو ذریت ہو، ہماری اولاد، ہماری نسلیں ہوں، وہ بھی ایسی نیک اور صالح ہوں، وہ ہدایت اور رہنمائی کرنے والے لوگ ہوں، نیکی کا حکم دینے والے لوگ ہوں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے لوگ ہوں، اور نماز قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اور اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہوں۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا، اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھیں، در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ ہم سبھی جانتے ہیں لوط علیہ السلام کا واقعہ، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی ساتھ میں نبوت دی تھی، ان کو حکم اور علم دونوں بخشے تھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے کی بات تھی، یعنی دونوں کا زمانہ ساتھ ساتھ تھا۔ اور جس بستی کی طرف پہلے یہ نبی بنا کر بھیجے گئے وہ بدکاریاں کرنے والی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود ان کو وہاں سے نجات دی۔ ہم سب جانتے ہیں کس وجہ سے وہ بستی مشہور تھی، ویسے تو اور بھی بہت سارے برے کام کیا کرتی تھی، لیکن خاص جو ان کا جرم تھا وہ ہومو سیکشوالٹی تھی، یعنی مرد سے مرد، مرد مرد سے حاجت پوری کرے۔ تو اس بنا پر اس کو خبائث کہا گیا کہ وہ لوگ بہت ہی برے کام میں مبتلا تھے۔ تعمل الخبائث، یعنی ہر برائی کی جڑ، برے کاموں کی انتہا کو پہنچ جانا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 7 بستیوں کو ملا کر بستی تھی، اور جبریل امین نے ان بستیوں کو اٹھا کر تلپٹ کر دیا تھا، اس قدر ان کے اوپر خطرناک عذاب آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا کیونکہ وہ صالح لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے میں آگے بڑھائے، نیکی کی تلقین کرنے والا بنائے، برائیوں سے خود بھی روکنے والا بنائے، دوسروں کو بھی روکنے والا بنائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام ہم سے لیتا رہے، ہم اس کی راہ میں لگے رہیں یہاں تک کہ اسی راہ میں ہمیں موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو قبول کرے، اس میں اخلاص پیدا کرے، اور ہمیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين